मंगल 10 जुलाई के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। थाईलैंड के सैलाब ज़दा गारों के सिलसिले में दो हफ्ते से ज्यादा अरसे तक मैसूर 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच की मौजज़ाती वापसी, जश्न का समा है। तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। थाईलैंड में सैलाब के बाइस दो हफ्ते से थीम लॉन्ग गार में फंसे तमाम 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच को तवील ऑपरेशन के बाद बहिफाजत निकाल लिया गया है। मुश्किल तरीन और पेचीदा ऑपरेशन के आखिरी मरहले में आज गार में बच जाने वाले 4 बच्चों और उनके कोच को निकाला गया। सोथी सोमार्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। वो कह रहे हैं कि हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, जब हमने पहली बार सुना कि बच्चे मिल गए हैं और वो ग्रुप की शक्ल में हैं, और अब हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमने उन्हें बचा लिया है। अब सब गार से बाहर निकल चुके हैं और ये मंसूबा कामयाब हो चुका है।
ओके, सो आई मीन दिस प्लान प्रोजेक्ट इज सक्सेस।
पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे मालूम किया गया है कि वो बताएं कि जरदारी ग्रुप के अकाउंट में एक जाली अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए की मुंतकली क्यों की गई। उबैद मलिक।
कराची में 29 जाली अकाउंट्स की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी अफसर ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा को दिए गए नोटिस में आगाह किया है। A1 इंटरनेशनल के अकाउंट से समिट बैंक में वाके जरदारी ग्रुप के अकाउंट में 1.5 करोड़ की ये मुंतकली की गई है। तफ्तीशी अफसर ने आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को आगाह किया है कि वो जुमेरात को दोपहर 1 बजे अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड समेत अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं और इस रकम की मुंतकली का जवाब बयान करें। इस नोटिस में मुतनब्बे किया गया है कि अगर वो जानबूझकर पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी।
पाकिस्तान की साबिक हुकुमरान जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से फौज के इंतखाबात पर असरअंदाज होने पर एक सवाल के जवाब में फौज के शुबे ताल्लुकात अम्मा के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसल्ला अफवाज को बदनाम किया जा रहा है। वो आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
कोई एक ऐसा इलेक्शन बताइए जिससे पहले मुख्तलिफ पार्टीज के जो मेंबर्स थे उन्होंने पार्टी स्विच नहीं की, तो ये तो एक इलेक्शन कैंपेन है जिसमें आर्म फोर्सेस को मिलान करने के लिए आप कर रहे हैं और हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वी नो कि हमने जाना किधर है। आप चले ये भी मान लिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस तरीके से भी, एट द एंड ऑफ द डे वोटर ने वोट करना है। 106 मिलियन पाकिस्तानी दे आर गोइंग टू वोट। क्या 106 पाकिस्तानी इसको जाके को कह सकता है कि जी आज इसको वोट डालें इसको ना डालें।
मशरकी अफगानिस्तान के हुकाम का कहना है कि शहर जलालाबाद में होने वाले एक खुदकुश बम हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 8 अफराद आम शहरी थे। खुदकुश हमलावर पैदल चलकर अफगान इंटेलिजेंस सर्विस के मुकामी हेडक्वार्टर्स की जानिब आया और वहां पहुंचकर हमला किया। इस हमले की शिद्दत से आसपास मौजूद दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। शहर जलालाबाद पाकिस्तानी सरहद के करीब वाक़े है और वहाँ हाल ही में अस्करियत पसंदों के हमलों में शिद्दत आई है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ पीर को होने वाली मुलाकात से साबित हो जाएगा कि वो नेटो इत्तेहादियों से मुलाकात के मुकाबले में ज़्यादा आसान थी। यूरोप के दौरे से कबल जहाज पर सवार होते हुए उन्होंने कहा कि वो ये नहीं कह सकते कि रूस के रहनुमा उनके दोस्त हैं या दुश्मन, लेकिन वो उन्हें एक मुकाबल के तौर पर देखते हैं। सदर ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ये मुनासिब नहीं है कि अमरीकी आवाम ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों को बचाने के लिए उससे ज़्यादा टैक्स अदा किया जितना खुद यूरोपीय आवाम ने किया था। मिस्र में हुकाम ने काहिरा में 3 बच्चों के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक इत्तला के मुताबिक उन्हें गले काट कर कत्ल किया गया था, जबकि दूसरी इत्तला के मुताबिक उन्हें फंदा डालकर और जहर देकर कत्ल किया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने इस बात से इनकार किया है कि बच्चे उन स्मगलरों के हत्थे चढ़े थे जो इंसानी अज़ा की स्मगलिंग करते हैं। یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور فٹ بال کا عالمی کپ سیمی فائنلز کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, جس میں آج پہلے سیمی فائنل میں 1998 کی فاتح ٹیم فرانس سینٹ پیٹرزبرگ میں بیلجیم کا سامنا کرے گی. دونوں ٹیمیں اس ٹورنامنٹ کے آغاز سے ہی پسندیدہ ٹیموں میں شامل تھیں. آج کے میچ کی فاتح ٹیم کا مقابلہ فائنل میں کروشیا یا انگلینڈ سے ہوگا, جبکہ دوسرا سیمی فائنل کل یعنی بدھ کو کروشیا اور انگلینڈ کے ہی درمیان کھیلا جائے گا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کی پاکستانی انتخابات اور دیگر موضوعات پر پریس کانفرنس سیربین کا بڑا تجزیاتی موضوع ہے. ہم کچھ دیر بعد اسی پر آئیں گے, لیکن پہلے تھائی لینڈ. وہاں سیلاب کے باعث دو ہفتے سے غار میں محصور تمام 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو طویل آپریشن کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا ہے. انتہائی مشکل اور پیچیدہ آپریشن کے آخری مرحلے میں آج غار میں بچ جانے والے 5 افراد کو نکالا گیا. طبی ماہرین کے بقول بچے بظاہر بحفاظت ہیں, لیکن ان میں سے کچھ کو ذہنی طور پر صدمہ ہو سکتا ہے. تھائی لینڈ کے علاوہ دنیا بھر سے سوشل میڈیا پیغامات کی صورت میں کامیاب آپریشن کی خوشی منائی گئی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ریسکیو کی کہانی نازش ظفر کی زبانی آغاز صوتی جھلک سے ہوتا ہے.
تھائی لینڈ کے سرکاری ٹی وی کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے اس منظر میں غار میں موجود تمام افراد کے ریسکیو کے بعد امدادی کارکن خوشی منا رہے ہیں. امدادی کارکنوں کے علاوہ تھائی عوام اور میڈیا بھی کامیاب آپریشن کا جشن منا رہا ہے. تھائی لینڈ کے نیوی کمانڈوز کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ غار میں دو ہفتے سے پھنسے تمام افراد بحفاظت نکال لیے گئے ہیں. بی بی سی کے ہاورڈ جانسن نے چانگرائی کے اسپتال کے باہر ایمبولنس کی آمد ریکارڈ کی, جن میں آخر میں بچ جانے والے 5 افراد کو لایا گیا ہے. بچوں اور ان کے کوچ کی بحفاظت ریسکیو پر دنیا بھر سے سوشل میڈیا پر نمایاں شخصیات کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات دیے گئے ہیں. تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پرایوت چین اوچا نے ایک پریس کانفرنس میں امدادی کام میں حصہ لینے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا ہے.
اس مشن کی کامیابی تھائی اور غیر ملکی ایجنسیوں اور دیگر افراد کے تعاون سے ممکن ہوئی ہے. میں تھائی لینڈ کی حکومت کی جانب سے تمام غیر ملکیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وزارت خارجہ کی جانب سے ان ملکوں کے رہنماؤں کو خط لکھے گئے ہیں. ہم انفرادی طور پر بھی سب کو اسناد دیں گے.
اتوار اور سوموار کو بچائے گئے 8 بچے اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں. پہلے مرحلے پر نکالے گئے 4 بچوں کی ان کے والدین سے ملاقات کروائی گئی ہے, لیکن اس طرح کے والدین نے شیشے کے پار سے بچوں کو دیکھا. یہ احتیاط انہیں انفیکشن سے بچانے کے لیے کی گئی ہے. ان بچوں کو کم از کم 7 دن تک ہسپتال میں زیر معائنہ رکھا جائے گا. بچوں کی نفسیات کے ڈاکٹر اینڈریا ڈینیز نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو مکمل طور پر بحالی کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی.
Many of them, if not all of them, will experience some emotional symptom. I'm sure they will be elated about being
in mein se tamam nahi to bahut se bachon mein zehni noiyat ki kuch alamat ho sakti hain. Mujhe yakeen hai ki is musibat ka samna karne ke baad wo ghar se bahar aane par behad khush honge, lekin is tajrube se unki tabiyat mein iztirab hoga. Shayad unhe jald ghussa aaye, wo jald rohan se ho jaye ya shayad so na paaye.
دو ہفتے پر محیط ریسکیو کے اس پیچیدہ آپریشن میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ 11 سے 16 سال کی عمر کے یہ بچے اور ان کے 25 سالہ کوچ شدید بارش کے دوران غار میں پھنس گئے اور سیلابی صورتحال کے باعث ان کا اتا پتہ نہ ملا۔ متعدد ناکام کوششوں کے بعد 2 جولائی کو غار میں انہیں زندہ حالت میں تلاش کر لیا گیا، خوراک اور ضروری سامان پہنچایا گیا۔ ایسے میں ان کی ہنستی مسکراتی ایک ویڈیو نے ان کے بچاؤ کی ہر امید روشن کر دی۔ ریسکیو کا مشن البتہ خاصا پیچیدہ تھا، جس میں 5 گھنٹے کی غوطہ خوری شامل تھی۔ آپریشن کے دوران 6 جولائی کو تھائی نیوی کے ایک ڈائیور امدادی کام کے دوران ہلاک ہوئے۔ امدادی کارکنوں نے 4 بچوں کو اتوار کو باہر نکالا تھا، تاہم رات کو ایئر ٹینک دوبارہ بھرنے کے لیے آپریشن روک دیا گیا۔ پیر کو 8 بچوں اور ان کے کوچ کو نکالنے کا کام دوبارہ شروع کیا گیا تھا، تاہم صرف 4 بچوں کو ہی غار سے باہر نکالا جا سکا تھا، جبکہ باقی افراد کو آج نکال لیا گیا۔
موجودہ ٹیکنالوجی کا ظہور، تھائی لینڈ کے سیلاب زدہ غاروں سے ان بچوں کو زندہ نکالنے میں بے شمار رہا۔ عرب سیربین کا بڑا اور تجزیاتی موضوع، پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور فوج اس میں صرف اور صرف معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں تبدیل کرنا سیاسی مہم کا حصہ ہوتا ہے، فوج کو صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عام انتخابات میں ووٹ کس کو ڈالنا ہے، اس کا فیصلہ 106 ملین ووٹ دینے والے عوام خود کریں گے۔ فوج کے ترجمان نے مزید کیا کہا، سنیے فرد جاوید کی زبانی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے آج راولپنڈی میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران افواج پاکستان کا کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہے۔
6 کام جو ہیں ہمیں بنیادی طور پر دیے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے کہ اوور آل ملک میں امن و امان کی جو سچویشن ہے اس کو مینٹین کیا جائے۔ 2، بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران پرنٹنگ پریسز کی سیکیورٹی، جب یہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے تو پرنٹنگ پریس سے لے کر چین میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، پولنگ اسٹیشن، تو الیکشن ڈے سے پہلے یہ تمام مواد جو ہے اس کو وہاں تک پہنچانا، ہم نے اس کی صرف ترسیل کرنی ہے۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مقرر کردہ جو سٹاف ہے وہی اس کو ہینڈل کریں گے۔ اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر کے دفتروں سے پولنگ اسٹیشن تک اس تمام مواد کی ترسیل، اور جو سٹاف ساتھ جا رہا ہے اس کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنا۔ 5، پولنگ ڈے کے اوپر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر اپنے نمائندے تعینات کرنا، اور جب پولنگ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو اس تمام بیلٹ باکسز کو اسی چین میں واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اسٹرانگ روم تک پہنچانا۔
انہوں نے کہا کہ انتخابات میں پولنگ سے 3 دن پہلے سیکیورٹی کے تمام امور مکمل ہو جائیں گے اور ہر پولنگ اسٹیشن پر فوج، رینجرز اور پولیس کے اہلکار موجود ہوں گے، جبکہ حساس پولنگ اسٹیشنز میں 2 فوجی اندر اور 2 ہی باہر ہوں گے۔ غیر حساس پولنگ اسٹیشنز میں فوجی کے ساتھ ساتھ پولیس بھی موجود ہوگی۔
افواج پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے اس عمل کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے راولپنڈی میں آرمی الیکشن سپورٹ سینٹر قائم کیا ہے۔ ایک سرونگ 3 سٹار ہیں، ان کے انڈر ایک سٹاف ادھر ایک سیل بنایا گیا ہے جو کہ پورے پاکستان میں اس عمل کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ای سی پی کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی کرے گا، اور جہاں ضرورت پڑی ان کے ساتھ رابطہ بھی کرے گا۔ اس سلسلے میں بہت ساری کوآرڈینیشن کانفرنسز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہوئیں، اور سب سے جو اہم نقطہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس دفعہ آرم فورسز کی امپلائمنٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ بنا کے ہمیں جاری کیا ہے۔ وی آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ڈیورنگ دی فیز آف ایگزیکیوشن آف آور ڈیوٹیز۔
میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹوں سے جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ قبول ہوگا، اور عوام جسے چاہیں اسے منتخب کریں۔ افواج پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ اس موقع پر چودھری نثار علی خان اور دیگر رہنماؤں کو جیپ کا نشان الاٹ کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جیپ ہماری نہیں، میڈیا ہر چیز کو شک کی نظر سے نہ دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان الاٹ کرنا افواج پاکستان کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، راولپنڈی۔
فرحت جاوید کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے عسکری و سیاسی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی، جاننا چاہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی۔
بالکل آپ کی بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی پاکستان میں اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اور کچھ حلقوں کی طرف سے یہ رام تراشی ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں یہ سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں ضرورت ان کو پیش آ گئی کہ وہ فوج کی طرف سے اس کا لوگوں کو یہ یقین دلائے کہ فوج جو ہے وہ کسی ایسے کام میں ملوث نہیں ہے کہ یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو یا کوئی ان کا ایجنڈا ہے یا کوئی وہ کسی خاص جو گروپ ہے یا پارٹی ہے اس کی یہ پشت پناہی کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ جو پاکستان میں اس وقت کچھ طرف سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں ان کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے.
تو دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کی صفائی پیش کر رہے تھے.
ہاں بالکل, وہ پاکستان کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے, نہ ان کا کوئی جو موجودہ الیکشن ہے اس میں کوئی ان کا یہ دلچسپی ہے کہ کون اس میں کامیاب ہو کون نہ ہو, یا یہ دلچسپی ہو کہ فلاں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو. اس کی میرے خیال میں وضاحت کر رہے تھے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں پایا جاتا ہے, یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے کسی ایک مخصوص گروپ کو آگے لائے جا رہا ہے اور کسی ایک خاص گروپ کو ان کے اوپر جو ہے پورے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے اور ان کو الیکشن میں جتنی ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں. تو ایک تاثر تو ہے اور یہ نظر تو اس طرح آ رہا ہے کہ جو توجہ ہے وہ ایک خاص گروپ کے اوپر ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس الیکشن کو اگر متنازع ہو گیا, ان لوگوں کی جو رائے ہے اگر یہ متنازع ہو گیا ایک خاص حلقے میں پاکستان میں, یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت ہی برا ہوگا. پاکستان میں استحکام نہیں آ سکے گا. ایک سیاسی استحکام جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے, وہ استحکام نہیں آئے گا. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو الیکشن ہے وہ بالکل متنازع نہیں ہونے چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ جو اگلی حکومت آئے گی وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگوں کی رائے سے آئی ہے, لوگوں نے اس کی اس کو ووٹ دیا ہے, اور وہ اطمینان سے جو ہے وہ 5 سال اپنے گزار سکتے ہیں.
بریگیڈیئر ساتھ صاحب میری مدد کیجئے, میں ایک ایک کر کے آپ کو مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں. مقدمات لیجئے, مختلف سیاستدانوں اور دیگر اداروں کے افراد کے مقدمات آغاز اس وقت کیوں؟ پڑے ہوئے تھے مہینوں سے, پڑے ہوئے تھے سالوں سے, اچانک ایسا لگا کہ ایک سیلاب ایک سونامی آئی ہے, اس کے خلاف مقدمہ کھول, اس کے خلاف یہ فائل نکال, اس کے خلاف یہ کر, یہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟
بالکل, اس کا میں نے جو وہ کیا ہے کہ اگر آپ اس وقت یہ جو حالات ہیں اس کے اندر اگر آپ کو تمام یاد ان اداروں کو, اگر نیب ہے یا باقی ادارے ہیں, اگر ان کو یہ اس وقت یاد آ رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کی ہے, تو پھر جو وہ حلقہ ہوگا وہ اس سے استفادہ کرے گا. اگر وہ کمزور بھی ہے اور لوگ اس کو ووٹ دینا بھی نہیں چاہتے یا کم تعداد میں اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی.
ٹھیک ہے,
اور اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی اور کل اگر الیکشن میں وہ ہارتا ہے تو وہ انہی مثالوں کو جو آپ نے مثالیں دی ہیں بھائی, یہاں پر پاکستان میں اور اگر آپ مطبوعات وغیرہ دیکھیں تو اس میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس سے تو یہ مطلب ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا اس میں اس کو تعطل دیا جائے, اور یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پکڑنا نہیں چاہیے, اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ سارا سال آپ خاموش رہے اور ایک دم آپ نے پچھلے 3-4 ہفتوں میں ایک دم جو ہے وہ حرکت شروع کر دی ہے, تو اس سے یہ لوگ جو ہے پاکستان کے عوام میں یہ بات پھیلا سکتے ہیں کہ ہمیں نشانہ بنایا گیا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے, کچھ انتظار کر لیتے, الیکشن کے بعد ان لوگوں کو پکڑ لیتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نیب جو ہے غلط لوگوں کو پکڑ رہی ہے, نیب صحیح لوگوں کو پکڑ رہی ہے. تھوڑی سی وقت جو ہے, اوقات جو ہے نا, اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ متنازع نہ بن جائیں, جو انتخابات ہیں یہ متنازع نہ بن جائیں.
اچھا, ذرا ابلاغ کی مثال لیجیے. صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. اس سے پہلے کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر بات ہوتی یہ بات شاید اب ربط ختم ہو گئی. بہرحال سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بھی میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی, پوچھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا, اس کے پیش نظر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام وسوسے، خدشات اور شکایات ختم اور اب راوی نے چین لکھ دیا ہے؟
مجھے نہیں لگتا سر، اس لیے کہ دیکھیں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے دو ممبرز کو جو سزا ہو گئی ہے، جمعے کو ان کی آمد ہے واپس، یہاں بہت ہی ٹینشن ہے اس وجہ سے کہ پارٹی جو ہے وہ موبلائز کر رہی ہے ان کے استقبال کے لیے، پتہ نہیں کس حد تک ممکن ہوگا نہیں ہوگا یا کیا اس کا اثر ثابت ہوگا، لیکن تناؤ بڑھ گیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
اچھا.
اور تناؤ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو قیاس، الزامات، یہ سارا کچھ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اس ورڈکٹ کے بعد تو اور اس کو تقویت پہنچی ہے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ شریفز کو اور پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کر رہی ہے.
اچھا، تو ذرا مقدمات پر نظر ڈالیں، اچانک وہ مقدمات جو بند تھے، فائلیں بند تھیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، اچانک شروع ہوئی یہ مقدمات کی برسات. مقدمات کی یہ برسات اس وقت بن بادل کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟
سر لگتا یہ ہے کہ اب کسی نے کہیں پر کو فیصلہ کیا ہے کہ جتنی پولیٹیکل کلاس اور اس کی لیڈرشپ ہے، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ کرپشن کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے اور ان کو چارج کیا جائے اور جسٹس سسٹم کے اندر جو بھی ان کے خلاف الزامات ہیں ان کو سامنے لایا جائے. آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب اور فریال تالپور پر بھی اب ایک چارج لگ گیا ہے اور ای سی ایل پہ ان کا نام ڈال دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینکرز پکڑے ہیں اور بیوروکریٹس پکڑے ہیں، مزید یہ گھیرا جو ہے بڑھتا جا رہا ہے.
کیوں؟
اب یہ کہاں جا کے رکے گا یہ تو کہنا مشکل ہے.
اس وقت
کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لیکن ان کے علاوہ جہاں جہاں ہاتھ ڈال سکتے ہیں لگتا ہے کہ اب ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا گیا.
جتنی دھاندلیاں ہوتی ہیں مبینہ طور پر سیاستدان کرتے ہیں، جتنی غبن خرد برد کی کارروائیاں ہوتی ہیں مبینہ طور پر سیاستدان کرتے ہیں، حکومت والے لوگ کرتے ہیں، کبھی حزب اختلاف والے لوگ کرتے ہیں. سر کیا پاکستان کے دوسرے کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پر اس سے کم یا اس سے زیادہ ہوتی ہو اسی قسم کی حرکتیں، منظر عام پر نہیں آتی؟ کیوں؟
دیکھیے اگر تاریخ پر نظر ڈالیں اور موجودہ صورتحال پر بھی نظر ڈالیں تو دو چیزیں سامنے بالکل عیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشری اور بالخصوص لوور جوڈیشری میں جو کرپشن ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں، کیونکہ جوڈیشری کہتی ہے ہمارا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، لیکن کیا وہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور واقعی یعنی جو انصاف کے تقاضے ہیں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بہت بڑا سوال ہے. دوسرا فوج کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز ہیں. یہ ادارے جو ہیں یہ اس کی لپیٹ میں، جیسے میں نے پہلے کہا، ابھی تک تو نہیں آئے، اور ان کے جو وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اندرونی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز ہیں، وہ فعال نظر نہیں آتے. یہ اگر مثالیں مد نظر رکھی جائے.
اچھا، ذرا سا ذرائع ابلاغ کو ذہن میں رکھیے راشد صاحب. ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے، بڑھتا ہوا دباؤ ہے. اس زمن میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی باقاعدہ بیان نہیں دیا، کوئی لب کشائی نہیں کی، کیوں؟
دیکھیے شاید انہوں نے سوچا کہ میڈیا سے ہی بات کر رہا ہوں، پریس کانفرنس تھی، اور میڈیا کو اگر کوئی ایسی بات یہاں کہہ دی گئی اور کسی نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں، زمینی حقائق، تو امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی تھی، شاید اس وجہ سے اس طرف وہ نہیں گئے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار یہ تھے راشد رحمان. پاکستان الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں پولنگ اسٹیشنز پر تعینات فوجی اہلکاروں کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ، غزنفر حیدر کی زبانی.
اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز پر تعینات فوجی اہلکاروں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر یا باہر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو موقع پر سزا سنانے کا اختیار ہوگا. تاہم اس نوٹیفیکیشن میں سزا کی مدت کے تعین کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ فوجی اہلکار قواعد و ضوابط کی کسی بھی خلاف ورزی کی اطلاع پریزائڈنگ آفیسر کو دینے کے پابند ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اگر پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے اطلاع ملنے کے باوجود مناسب کارروائی نہ کی جائے تو فوجی اہلکار اس بارے میں اپنے سینئر افسران کو آگاہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ مجاز فوجی افسران اس بارے میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد ریٹرننگ آفیسر کو بھی آگاہ کریں گے۔ واضح رہے کہ سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی فوج کو درجہ اول کے مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے تھے، تاہم گزشتہ انتخابات میں فوج پولنگ بوتھ کے باہر تعینات نہیں تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوجی اہلکار 23 سے 27 جولائی تک پولنگ اسٹیشنز پر تعینات ہوں گے۔
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے غضنفر حیدر سے سنی۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک رپورٹ لگی ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی، کہ جب کوئی ہر کوئی سپر ہیومن بن سکے گا، کیا مطلب ہے اس کا اور وہ بنے گا کیسے؟ تفصیل میں دلچسپی ہے تو تشریف لائیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
فٹ بال ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج فرانس اور بیلجیم کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ فرانس کی ٹیم 1998 میں عالمی کپ جیت چکی ہے، جبکہ بیلجیم کی ٹیم دوسری مرتبہ عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ دونوں ٹیموں کے پاس کئی بہترین کھلاڑی ہیں، جس کی وجہ سے اس سیمی فائنل میں دلچسپ مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ فرانس کا انحصار پال پوگبا، کلین ایمباپے اور گریزمین پر ہوگا، جبکہ بیلجیم کے پاس ہزارڈ، لوکاکو، فلینی اور کیوین ڈی برائن جیسے کھلاڑی موجود ہیں۔ ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں شکست کھانے والی ارجنٹائن کی ٹیم کے مینیجر سیم پاولی کے مستقبل کا فیصلہ اس ماہ کے آخر میں ہوگا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں فی الحال ارجنٹائن کی جونیئر ٹیم کا کوچ مقرر کیا جا رہا ہے۔ ومبلڈن کے خواتین مقابلوں میں ابتدائی 10 سیڈڈ کھلاڑیوں کے ہارنے کے بعد رہ جانے والی 11th سیڈ اینجلی کربر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ کوارٹر فائنل میں انہوں نے داریا کیزٹکینا کو شکست دی۔ 5 بار کی چیمپئن سرینا ولیمس کا کوارٹر فائنل میں مقابلہ کیمیلا جارجی سے ہے۔ مردوں کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 رافیل نڈال، راجر فیڈرر اور نوویک جوکوویچ کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ جوکوویچ کا مقابلہ کی نشیکوری سے ہوگا۔ راجر فیڈرر کے حریف کیوین اینڈرسن ہوں گے، جبکہ رافیل نڈال کا مقابلہ یوان مارٹن ڈیل پوٹرو اور گائل سیمون کے میچ کے فاتح سے ہوگا۔ رافیل نڈال 2011 کے بعد پہلی مرتبہ ومبلڈن کے کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر احمد شہزاد کے مثبت ڈوپ ٹیسٹ کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ ڈوپ ٹیسٹ اس سال اپریل میں پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران لیا گیا تھا۔ اسپین کے فٹ بالر فرنینڈو ٹوریز نے جاپان کے کلب سیگن ٹوسو سے معاہدہ کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے اٹلیٹیکو میڈرڈ کی طرف سے کھیل رہے تھے اور آخری مرتبہ یورپا لیگ کا فائنل کھیلے تھے۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم اس سال اکتوبر میں بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی، جس میں وہ 2 ٹیسٹ میچز اور 3 ون ڈے کھیلے گی۔
کھیلوں کا حوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ آصف زرداری اور فلیال تالپور کو شو کاز نوٹس جاری ہوئے، ہوگا کیا اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے۔
تھائیلینڈ میں سیلاب کے باعث دو ہفتوں سے غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو طویل آپریشن کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ مشرقی افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر جلال آباد میں ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ پیر کو ہونے والی ملاقات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ نیٹو اتحادیوں سے ملاقات کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ مصر میں حکام نے قاہرہ میں 3 بچوں کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن کے بارے میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں گلا کاٹ کر یا پھر زہر دے کر قتل کیا گیا۔ اور چین کے شہر شنگھائی میں حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ٹیسلا نامی بجلی کے کارساز ادارے کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ چین میں اپنی فیکٹری بنائے جو سال میں 500,000 کاریں بنا سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
عبداللہ فاروقی، میں آن ایئر لائیو کہہ رہا ہوں، میری انتہائی معذرت۔ باقاعدہ اتنا تنومن نوجوان جس کے لیے میں نے کہہ دیا خبروں کی ذمہ داری نازش ظفر کی ہے۔ کاش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈیو پروگرام کس میں کیسی کیسے مسائل پیش آتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جیسی گھڑی یا سوئی دکھائی دے، ہری بتی دکھائی دے جائے، آپ کو پورا اپنا گیئر بدل کے سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ عبداللہ فاروقی، میری معذرت قبول کریں، خطوط مت لکھیے گا کہ مجھے آپ نے کیسے نازش ظفر کہہ دیا تھا۔ سربینا، بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کراچی کی ایک عدالت نے معطل ایس ایس پی راؤ انوار کی نقیب اللہ محسود کی ماورائے عدالت قتل کیس میں ضمانت کر لی ہے اور انہیں 10,00,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو شو کاز نوٹس جاری کیے ہیں، جس میں معلوم کیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ جعلی اکاؤنٹ سے ان کے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں کیسے 1.5 کروڑ روپے کی منتقلی کی گئی۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
انسداد دہشت گردی کی عدالت نے راؤ انوار کی درخواست سے ضمانت پر 5 روز قبل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو آج صبح سنایا گیا۔ راؤ انوار ملی چھاونی میں اپنے گھر میں قید تھے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ راؤ انوار کی ضمانت کے خلاف محسود قبائل کے لوگ کئی دنوں سے ہائی کورٹ کے باہر احتجاج بھی کر رہے تھے۔ راؤ انوار کا کہنا ہے کہ پولیس الزام ثابت نہیں کر سکی۔ واضح رہے کہ راؤ انوار نے کئی ماہ کی روپوشی کے بعد رواں سال 21 مارچ کو خود کو سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا، جہاں سے انہیں گرفتاری کے بعد کراچی پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت راؤ انوار کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی تھی۔ پولیس حکام راؤ انوار کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے تھے۔ سابق ایس ایس پی ملی راؤ انوار نے نوجوان نقیب اللہ محسود کو شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے عثمان خاص کلی گاؤں میں ایک مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور ان کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا تھا۔ نقیب اللہ محسود کی بے گناہی پر سوشل میڈیا پر بحث اور محسود قبائل کے احتجاج کا عدالت نے نوٹس لیا اور راؤ انوار پر قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ نقیب اللہ محسود کے والد محمد خان محسود نے ایف آئی آر میں بتایا تھا کہ 3 جنوری کو مبینہ طور پر راؤ انوار کے سادہ کپڑوں میں ملوث اہلکار ان کے بیٹے نقیب اللہ، حضرت علی اور قاسم کو اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں 6 جنوری کی شب حضرت علی اور قاسم کو سپر ہائی وے پر چھوڑ دیا، لیکن راؤ انوار نے نقیب اللہ کو قید رکھا اور اس کا موبائل فون بھی بند کر دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق نقیب اللہ کے رشتے دار اس کی تلاش کرتے رہے لیکن معلوم نہیں ہوا۔ ان کے والد نے ایف آئی آر میں کہا ہے کہ 17 جنوری کو ٹی وی اور اخبارات سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کو راؤ انوار اور اس کے اہلکاروں نے جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے۔ ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی تھیں۔ نقیب اللہ محسود کے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں نے اس دعوے کو مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا کسی شدت پسند تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ کراچی میں محنت مزدوری کرتے تھے اور ماڈلنگ کے شعبے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ بعد میں نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی سنال عباسی نے قرار دیا تھا کہ نقیب اللہ کو پولیس کے جعلی مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ کراچی میں 29 جعلی اکاؤنٹ کی تحقیقات کرنے والے تفتیشی افسر نے سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو دیے گئے نوٹس میں آگاہ کیا ہے کہ A1 انٹرنیشنل کے اکاؤنٹ سے سمیٹ بینک میں واقع زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ کی منتقلی کی گئی ہے۔ تفتیشی افسر نے آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو آگاہ کیا ہے کہ وہ جمعرات کو دوپہر 1 بجے اپنے اوریجنل شناختی کارڈ سمیت اپنا بیان ریکارڈ کرائیں اور اس رقم کی منتقلی کا جواز بیان کریں۔ اس نوٹس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر پیش نہیں ہوتے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ 29 جعلی اکاؤنٹس کے معاملے کا از خود نوٹس لے چکی ہے۔ جس میں آصف علی زرداری اور فریال تارپور سمیت درجن کے قریب افراد کے بیرون ملک سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس مقدمے میں سمٹ بینک کے وائس چیئرمین حسین لوائی اور ان کے ساتھی طلا رضا پہلے ہی گرفتار ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس صورتحال پر لاہور میں اپنا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں بلاول بھٹو بھی شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی انتخابی مہم مختصر کر کے گزشتہ روز لاہور پہنچ چکے تھے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ریاض سہیل نے اپنی رپورٹ کے آخر میں ذکر کیا کہ پی 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 کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے لاہور میں۔ لاہور سے اس کی تفصیل بتانے کے لیے براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے نامہ نگار عمر دراز ننگیانا۔ عمر دراز صاحب، کوئی فیصلہ ہوا؟ کیا تفصیل ہے؟
جی شفیع صاحب، بالکل فیصلہ ہوا۔ اس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اجلاس ختم ہوا ہے، جس میں زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے دیگر جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مشاورت کی، اور اس مشاورت کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ بذات خود ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے وکیل کے طور پر ایاز اے نائک صاحب جو ہیں وہ ان کی نمائندگی کریں گے، ایف آئی اے میں پیش ہوں گے ان کی جگہ پہ۔
اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات؟
اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس پیش نہ ہونے کا فیصلہ اس لیے انہوں نے اس بنیاد پر کیا، پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما جو ہیں جن میں سینیٹر اعتزاز احسن اور فاروق اللہ بابر وغیرہ شامل تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایف آئی اے کی جو قیادت ہے اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس کے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ متنازع ہیں اور وہ ماضی میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور خصوصاً زرداری صاحب کے خلاف متنازع فیصلوں میں شامل رہے ہیں، اس لیے وہ ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ریگنگ کے زمرے میں آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈسکرمنیٹری سلوک کیا جا رہا ہے زرداری صاحب کے خلاف،
صحیح،
جو کہ بند ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوں گے۔
عمر دراز ننگیانا، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام سابق فاٹا میں جوں جوں الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، امیدواروں کی طرف سے ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کھلے عام وسائل کا بے دریغ استعمال بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ بعض علاقوں میں بڑے بڑے کھانوں اور دمبوں کی قربانی سے ہمدردیاں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد یہاں آخری مرتبہ قومی اسمبلی کی 12 حلقوں کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں امیدواروں کی طرف سے مہم کے دوران پیسے اور دیگر وسائل کا بے دریغ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قبائلی علاقوں میں ابتدائی سے انتخابی مہم کے دوران پیسے کا کھلے عام استعمال ایک پرانی روایت رہی ہے، شاید ان علاقوں کی آزادانہ حیثیت کی وجہ سے یہاں حکومتی اداروں کی ہمیشہ سے عملداری کمزور رہی ہے، جس کا عکس الیکشن کے دوران بھی سامنے آتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں جب فاٹا میں صرف قبائلی ملک یا مشر کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا تو ان دنوں پوری ایجنسی کے چند سو یا کچھ ہزار ووٹ ہوا کرتے تھے، اور جو امیدوار زیادہ سے زیادہ ووٹ خرید لیتا وہی آسانی سے جیت جایا کرتا تھا۔ تاہم جب سے قبائلیوں کو بالغ راہ دہی کی بنیاد پر ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہوا ہے اس کے بعد سے کھلے عام بولیوں کی روایت میں کمی آئی ہے، لیکن پیسے کا استعمال کسی نہ کسی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ چند دن پہلے مجھے ضلع خیبر کا حلقہ این 43 جانے کا اتفاق ہوا، جہاں دو تحصیلوں جمرود اور لنڈی کوتل میں امیدواروں کی طرف سے بڑے بڑے دفاتر بنائے گئے ہیں جو کئی کنال کے رقبے پر قائم ہیں۔ ان انتخابی دفاتر میں صبح سے لے کر شام تک ووٹروں کی توازو بڑے بڑے کانوں سے کیا جا رہا ہے۔ ضلع خیبر کے لنڈی کوتل تحصیل میں ایک امیدوار کے الیکشن دفاتر کے لیے خوراک سپلائی کرنے والے ایک شخص نے نام نہ بتانے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ جب سے انتخابی مہم کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد سے امیدواروں کی طرف سے ووٹروں کے لیے دن رات کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور ان کو سفری اخراجات بھی دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی علاقوں میں امیدوار ایک ہی وقت میں درجنوں دمبے ذبح کر کے ووٹروں کی ہمدردیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہ رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع خیبر سے آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے والے ایک امیدوار حاجی شاجی گل افریدی نے رابطہ کرنے پر دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے وہ اس پر پوری طرح عمل درآمد کر رہے ہیں۔
ہر ایک نے اپنا وہ لمٹ جو 40 لاکھ تک خرچ کرنے کا رکھا ہوا ہے اسی لمٹ کے اندر جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنا خرچہ کر رہے ہیں. باقی اگر ان کے ساتھی یا ان کے جو سپورٹر ہے یا ان کو جو چاہتے ہیں یا جو کوئی ان کے کارکردگی سے خوش ہو اگر وہ خرچ کرتا ہو تو وہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگایا. ابھی آپ دیکھیں میرے پوسٹروں کو نیچے وہ لوگوں کی تصویریں لگا ہوا ہے, میں نے نہیں وہ پوسٹر لگایا. میں کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ یہ پوسٹر نہ لگوائے, وہ تو مجھ سے ناراض ہوگا. اب میرے ساتھ جلسے میں گئے تھے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک پیسہ اس جلسے میں پر میں نے خرچ نہیں کیا تھا, لوگوں نے خود خرچ کیا تھا.
تاہم کچھ امیدواروں کا خیال ہے کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نوٹس لینا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور جب تک یہ ادارہ مؤثر کردار ادا نہیں کرے گا اس وقت تک کارروائی کرنا مشکل نظر آتا ہے. کرم ایجنسی کے صدر مقام پاڑا چنار سے آزاد امیدوار انجینئر عامر عباس توری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہر امیدوار کو 40 لاکھ روپے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, جو دراصل امیدواروں کا ایک دن کا خرچہ بھی نہیں بنتا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بنایا گیا ضابطہ اخلاق ایک خانہ پوری سے زیادہ کچھ نہیں. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ضلع خیبر میں 2 امیدواروں کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرنے پر ایک دوسرے کے خلاف مقامی ریٹرننگ افسر کے پاس درخواستیں بھی جمع کرائی گئی ہیں, تاہم ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے. اس ضمن میں الیکشن کمیشن کا موقف معلوم کرنے کے لیے ان کے ترجمان سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہو سکی. رفت اللہ ارکزئی, بی بی سی پشاور.
آئیے پاکستانی انتخابات کا ذکر جاری رکھتے ہیں. پاکستان کے بڑے شہروں میں انتخابی حلقے رقبے میں چھوٹے اور آبادی میں بڑے ہیں, لیکن صوبہ بلوچستان کے بیشتر حلقے کئی 100 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے صوبائی اسمبلی کے حلقے میں 20 لاکھ روپے اور قومی اسمبلی کے حلقے کے لیے 40 لاکھ روپے تک کی انتخابی اخراجات کی حد مقرر کی ہے, جس کا ذکر آپ نے ابھی رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ میں بھی سنا. ایسی صورتحال میں امیدوار کن مسائل سے دوچار ہیں, ووٹرز کو کیا شکوے شکایات ہیں؟ مستونگ سے یہ رپورٹ ریاض سہیل نے فائل کی تھی.
بلوچستان کا علاقہ کلات کالا کولو سیب کے حوالے سے مشہور ہے. یہاں کے باغات میں یہ سیب آئندہ 20 روز میں جیسے تیسے تیار ہو جائیں گے, لیکن پانی کی عدم دستیابی نے ان سیبوں کی افزائش کو متاثر کیا ہے. بجلی کی عدم دستیابی کے باعث جنریٹر چند گھنٹے ہی چل پائے اور نتیجے میں سیبوں کا سائز کم ہو گیا ہے. اس صورتحال نے باغ کے مالک محمد اقبال کو پریشان کر رکھا ہے.
کیونکہ یہ موسم بھی خراب ہے, سیب کا فصل بھی تھوڑا کم ہے سردی کی وجہ سے, بجلی کا بہت خراب مسئلہ ہے, اسی وجہ سے ہم جنریٹر بھی چلاتے ہیں, اتنا کماتے ہیں نا اس کو جنریٹر میں خرچ کرتے ہیں, بس اللہ اللہ خیر صلاح. سمجھ 6000 روپے بھی 6 گھنٹے بجلی ہے, 6 گھنٹے میں بھی کچھ فائدے نہیں ہوتا ہے ہمیں, 6 گھنٹے 2 گھنٹے بھی بجلی نہیں دیتا ہے, یہی نقصان ہے ہمارا.
سیاسی گیما گیمی سے دور اس علاقے میں لوگ اپنے سیبوں کے لیے زیادہ فکر مند ہیں. انہیں اس بات کی پریشانی نہیں کہ کس کو ووٹ دیں. اس رویے کی ایک وجہ شاید امیدواروں کا یہاں آنا بھی ہے. اس کی تصدیق محمد اقبال کے بیان سے ہوتی ہے.
سر یہ بات تو صحیح ہے, یہ جو بڑے لوگ ہیں اس کے پاس جاتے ہیں, جو غریب ہیں نا اس کو تو ویسے میدان میں چھوڑ دیتے, اگر کام ہو جائے بھی اس کو میدان میں چھوڑ دیتے, اگر نہیں ہو جائے بھی اس کو میدان میں چھوڑ دیتے, یہی بات ہے.
قومی اسمبلی کا حلقہ 267 تقریباً 500 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے. ایک طرف تو یہ کوئٹہ ضلع تو دوسری طرف یہ خضدار ضلع سے جا ملتا ہے. اس میں مستونگ, کلات اور سکندر آباد اضلاع شامل ہیں, جس نے اسے پاکستان کا ایک وسیع ترین حلقہ بنا رکھا ہے. کلات سے تقریباً 120 کلومیٹر دور مستونگ کے ایک قصبے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قومی اسمبلی کے امیدوار منظور بلوچ اپنی مہم میں مصروف ہیں. ملک کے دیگر علاقوں کے برعکس انہیں کم وقت اور کم اخراجات میں 500 کلومیٹر پر مہم چلانی ہے اور مقررہ اخراجات صرف 40 لاکھ روپے ہیں. اس صورتحال میں کیا چیلنجز ہیں؟
بات یہ کہ ابھی الیکشن کمیشن کے جو رول ہے ہم اس کو فالو ضرور کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ووٹرز اتنے بڑے حلقے میں ووٹر تک ہم پہنچ نہیں سکتے, ووٹر کو خود اویئرنیس نہیں ہے, تو اس لیے بلوچستان میں ٹرن آؤٹ کم ہوتے ہیں. کیونکہ اتنے بڑے رقبے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آبادی کے ساتھ ساتھ کچھ وہ جو ہے رقبے کے حوالے سے بھی فنڈز تقسیم ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ رقبے کے لحاظ سے بھی تھوڑا وہ فنڈ ہونا چاہیے,
جس کی وجہ سے ٹی وی چینلز اور اخبارات سمیت ابلاغ عامہ کے ذرائع محدود ہیں. شرح خواندگی بھی دیگر صوبوں کے مقابلے میں کم ہے. اس کی ایک بڑی وجہ تعلیمی اداروں کا فقدان ہے. بلوچستان کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ اس کا وسیع رقبہ بھی ہے. منتخب اراکین کے فنڈز اور ترقیاتی منصوبے مخصوص علاقوں تک محدود رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام آبادی مستفید نہیں ہو پاتی. نیشنل پارٹی کے امیدوار سردار کمال بنگلزئی اسی حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، لیکن اس بار وہ صوبہ اسمبلی کے امیدوار ہیں.
آپ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم ووٹ کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ پانچ سال کہاں تھے. تو جب اتنے بڑے ایریاز ہوتے ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے، پاپولیشن اسکیڈرڈ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ اس کو آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے ووٹر کو، پبلک کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے فنڈس زیادہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کر نہیں پاتے ہیں. تو جو کوشچنز ہوتے ہیں آپ کے الیکشنز میں وہ آپ کو بڑے بودر کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح آپ کس طرح لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو بلوچستان کا جو فی ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ کے حساب کے اس کو ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہونی چاہیے، جتنے اضلاع ہیں اتنے نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کچھ نہ کچھ چیزوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے، کور کریں گے.
بلوچستان کے وسیع رقبے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے مقررہ انتخابی اخراجات کی حد غیر حقیقی لگتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک عام شہری یا متوسط طبقے کو انتخابی عمل میں شریک رکھنے کے لیے حدود کا تعین بھی لازمی ہے. ریاض سہیل، بی بی سی، مستونگ، بلوچستان.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی ایک 6 سال کی بچی کے والد نے کیس کی تفتیش کے ضمن میں عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. بچی کے والد نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان پر کیس کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ شہر سے تعلق رکھنے والی ایک 6 سالہ بچی کو گوالمنڈی پولیس اسٹیشن کی عدود میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا. بچی کے والد محمد ناظم نے آج یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے میں ان کے محلے کا ایک لڑکا مبینہ طور پر ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ ملزم بچی کو بیلا پسلا کر اپنے گھر لے گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ بچی کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے.
بچی کی چیخو پکار سے اسی گھر کی کوئی عورت آ کے میں بچی کو دوبارہ کپڑے پہناتی ہے. بچی جب ہمارے پاس آتی ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں، اس کی نشاندہی پہ میں علاقہ گوال منڈی چلا جاتا ہوں. اسی ٹائم انہوں نے بڑی کوئک سروس سے آئے نشاندہی پہ، انہوں نے اس لڑکے کو اریسٹ کر لیا.
محمد ناظم نے بتایا کہ ملزم بااثر ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان پر کیس کو واپس لینے کے لیے طرح طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے.
مجھ پہ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے بارہا کہا گیا ہے کہ اس مسئلے کو ختم کرو. یہ علاقائی طور پہ مجھے بارہا دفعہ کہا گیا ہے بھائی اس مسئلے کو ختم کرو. باقی پولیس والوں کا یہ کہنا ہے جی وہ چھوٹا بچہ ہے 18-19 سال کا، ابھی اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں.
بچی کے والد نے کیس کی تفتیش پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن کے عملے کے بجائے کیس کی تحقیقات دوسرے اداروں سے کرائی جائے.
بقایا یہ کہ میڈیکل میں یہ چیز ڈکلیئر ہوگی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ بچی کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ہے. FIR لانچ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم انتہائی سست روی سے اس کیس کو لے کے چل رہی ہے.
بچی کے والد نے اعلی حکام سے اپیل کی کہ اس کیس کا نوٹس لے کر ان کو انصاف کی فراہمی میں مدد دیں. تاہم جب گوالمنڈی پولیس اسٹیشن سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو ایک اہلکار نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
انڈیا میں گزشتہ 3 ماہ میں 27 افراد ہجومی تشدد یا موب لنچنگ میں مارے گئے۔ اس سے پہلے ملک کے مختلف علاقوں میں مویشی اور گوشت کے درجنوں تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آخر انڈین معاشرہ اتنا پرتشدد کیوں ابھر رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے نفرت کی سیاست ہے یا اس جارحانہ برتاؤ کا کوئی اور سبب ہے؟ تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
گزشتہ دنوں مہاراشٹر میں لوگوں کے ایک ہجوم نے 5 افراد کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ان دنوں ہجومی تشدد کے اس طرح کے واقعات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تجزیہ کار ہرتوش سنگھ بل کہتے ہیں کہ انڈیا میں اجتماعی تشدد کو روکنے کی کبھی مؤثر کوشش نہیں کی گئی۔
جب بات ہونی چاہیے تھی، جب ہم اس فیئر سائیکوسس کو کنفرنٹ کر سکتے تھے، جب لنچنگ کے پہلے کیس آئے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ تو کلیئرلی ہندوتو سے موٹیویٹڈ تھے نا۔ آج تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کہاں سے کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، پر ان کیسز میں تو ہمیں معلوم تھا کیا ہو رہا ہے۔
نفسیاتی ماہرین کا خیال ہے کہ لوگوں میں سطح پر تو تشدد ہوتا ہی ہے، لیکن معاشرہ کئی طرح کے دباؤ سے گزر رہا ہے، جس سے لوگوں کے جارحانہ برتاؤ میں اب شدت آئی ہے۔ نفسیات اور دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر سمیر پارکھ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
اندر ایک طرح سے جوالا مکھی سا رہتا ہے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی کے پریشرز، ملٹی ٹاسکنگ، ورک لائف بیلنس پور ہونا، سپورٹ سسٹمز کا کم ہونا، آپ کے اوپر فائنینشیل اکنامک پریشرز کا بڑھنا، ایک طرح کا کمپیریٹیو اسکیل میں ہمیشہ رہنا، کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس کیا نہیں ہے، اور جتنا ہمارا کمیونٹی کا دائرہ چھوٹا ہوتے جاتا ہے، انڈیویجول بیکمز مور اور سوسائٹی اور گروپ بیکمز لیس۔ اس کارن سے جب بھی کوئی چھوٹا سا اسپارک آتا ہے تو وہ آپ پہ نکل جاتا ہے۔
مذہبی نفرت کی لنچنگ کو سیاسی حمایت بھی مل رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک مرکزی وزیر نے لنچنگ میں عمر قید کے سزا یافتہ مجرموں کی پذیرائی کی۔ مرتکبین کی حمایت میں اکثر بیانات دیے جاتے ہیں۔ ہرتوش سنگھ بل کہتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک روش ہے۔
سب سے بھدا ایگزامپل وہ دیکھیے کتھوا جیسے انسیڈنٹ میں، کہ وکٹمز کی جگہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، پرپیٹریٹرز کو گلوریفائی کر رہے ہیں۔ ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک جب موب وائلنس ہوتی ہے، ایک بچی کا قتل اور ریپ ہوتا ہے، تو ہم پرپیٹریٹرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حالات ہو گئے ہیں آج۔
ہجومی تشدد کے مرتکبین یا تو قانون سے بچ جاتے ہیں یا انتظامیہ کا رویہ ان کے تئیں نرم ہوتا ہے۔ سیاسی پشت پناہی کے سبب تنقید بھی کمزور پڑ رہی ہے۔ دانشور رانا صفی کا خیال ہے کہ ہجومی تشدد اب پیچیدہ رخ اختیار کر چکا ہے۔
ہم کس طرح سے ایز اے سوسائٹی سے ہینڈل کرتے ہیں، یہ ہماری قابلیت ہے، اور ہم یہاں پہ اسے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں، ہم کو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو بھڑکایا بھی ہے، کیونکہ ہم نے ایک اس ورسز دیم نریٹو بنایا ہے، اور جب اس ورسز دیم نریٹو بنایا، اس کے بعد ہزاروں واٹس ایپ بھیجے لوگوں کو کہ یہ جو ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے تو اتنے مندر توڑے، اتنا لوٹا، اتنا کیا، تو پھر وہ غصہ جو ہے جو اندر سے، وہ کہیں نہ کہیں تو ابلے گا باہر۔
ہجومی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد حکومت نے کچھ قدم اٹھائے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف مؤثر اقدام نہ کیے جانے سے معاشرے میں نفرت اور غیر انسانی نفسیات کو ہوا مل رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے لنچنگ کو ایک سنگین جرم قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے مرکزی اور ملک کی تمام ریاستی حکومتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہجومی تشدد پر قابو پانے کے اقدامات کریں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم سپارک کی نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں بچوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ نظر آیا، اور صرف ابتدائی 6 ماہ کے دوران پورے ملک سے 1764 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2,26,00,000 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
پاکستان میں بچوں کے حقوق کی تنظیم سوسائٹی فار پروٹیکشن آف رائٹس آف دا چائلڈ یا اسپارک کی تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران پاکستان میں بچوں پر تشدد کے سب سے زیادہ کیسز صوبہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 1,089 تھی۔ اسی دورانیے میں سندھ میں یہ تعداد 490، بلوچستان میں 76، اسلام آباد میں 58، خیبر پختونخوا میں 42 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 رہی۔ اس رپورٹ میں خاص طور پر 7 سال بچی زینب، 4 سالہ بچی اسما اور کائنات کے کیسوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ان واقعات کے بعد ان پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس پارک میں تحقیق کے شعبے سے وابستہ منال کیانی نے بی بی سی کو بتایا کہ سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت کہاں ہے۔
تو سب سے زیادہ جو انہیپی سچویشن ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر ہے، کیونکہ پاکستان ٹوٹل اپنا جو اینول بجٹ ہے اس میں سے جو جی ڈی پی ایکسپینڈیچر جو کرتا ہے ایجوکیشن کے، وہ 2.5% ہے، حالانکہ ہیلتھ ہمارا کتنا ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے، تو اس کو زیادہ اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اسی طرح ہیلتھ کے اوپر بھی ہمارے ایکسپینسز گورنمنٹ کی طرف سے کافی کم ہیں۔ آپ سب کو پتا کہ پبلک ہاسپٹلس وغیرہ بھی کیسی ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں۔
تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں گزشتہ برس 3148 بچے اغوا کیے گئے یا غیر قانونی طور پر کسی اور ملک منتقل کیے گئے۔ اس میں بڑی تعداد میں کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے اور ان کی تعداد 2746 ہے۔ اس پارک کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال تعلیم اور صحت کے شعبے کی رہی، جس میں بجٹ میں اضافے کے باوجود 2,26,00,000 سے زیادہ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، جن میں لڑکیوں کی تعداد 49% ہے۔ لیکن کیا پاکستان میں تمام اشاریے خرابی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یا پھر کسی شعبے میں بہتری بھی آئی ہے؟ منال کیانی:
ہر چیزیں بہتری اس طرح سے ہے کہ ہیلتھ کا جو بجٹ تھا وہ بھی پچھلے سال کی نسبت انکریز ہوا ہے، ایجوکیشن کا جو بجٹ تھا وہ بھی آلموسٹ 100 بلین کے اس پہ انکریز ہوا ہے۔ لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اب ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، نیڈس ایسی ہیں کہ ہمیں اور زیادہ وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آتا ہے سندھ میں اسپیشلی یہ جو ارلی فورسٹ میرجز کے لحاظ سے 16 to 18 اور انہیں ایج بڑھا دی، یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، تو پازیٹیو چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم
رپورٹ کے مطابق صحت کے شعبے میں پاکستان نے گزشتہ برس پولیو کے مرض کو ملک میں 97% تک کم کیا ہے اور گزشتہ سال پولیو کے صرف 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے آخر میں ادارے نے حکومت کو تجاویز بھی پیش کی ہیں۔
ریکمینڈیشنز میں یہ ہے کہ جو بھی پینڈنگ لاز ہیں سب سے پہلے تو ان کو جو ہے وہ کیٹر کیا جائے، ٹھیک ہے، جووینائلز کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہوں ہر جگہ پہ، ایک سینٹرلائز میکینزم ہو، ہر مطلب پروونس اپنا الگ الگ نہ کام کرو، مطلب ایک بیچ میں کوئی ڈیٹا بیس سینٹرلائز ہو، جب آپ کو جب کوئی ہیلپ چاہیے ہو لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔
اسٹیٹ آف پاکستان چلڈرن 2017 نامی اس رپورٹ میں خاص طور پر جووینائل جسٹس سسٹم بل 2017 کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے، جبکہ کوئٹہ جیل میں اقوام متحدہ کے تعاون سے بننے والے کم عمر مجرمان کی بحالی کے منصوبے کا بھی ذکر ہے، جسے تمام صوبوں تک پھیلانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ لیکن اس پیش رفت کے باوجود ملک کی جیلوں میں قید کم عمر افراد کی تعداد 1200 کے قریب ہے، جس میں سے 1100 کے قریب جووینائل کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
مغربی جاپان میں طوفانی بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب اور تودے گرنے سے اب تک 141 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، درجنوں افراد ملبے اور دلدل تلے دبے ہوئے ہیں۔ طوفانی بارشوں کے سبب دریا کے بند ٹوٹ گئے، جس کے سبب 20,00,000 افراد کا انخلا ہوا۔ باقی ماجرا خالد کرامت کی زبانی۔
شدید بارش کے بعد بادل چھٹ گئے ہیں، درجہ حرارت 30 ڈگری تک پہنچ گیا ہے اور نتیجتاً امدادی کارکنان کی ایسے علاقوں تک رسائی ہوئی ہے جو پہلے کٹ کر رہ گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، مگر اب بھی بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں۔ جاپان میں بیشتر گھر لکڑی سے بنے ہوتے ہیں، جو منو مٹی اور ملبے کا مقابلہ نہ کر پائے۔ پچھلی کئی دہائیوں میں یہ بدترین بارشیں تھیں۔ متاثرہ علاقوں میں 100 مقامات پر بارش کے ریکارڈ ٹوٹے۔ سیلابی پانی تو چلا گیا، مگر گلی کوچوں کی دیواروں پر نشان بتاتے ہیں کہ پانی کتنا اونچا تھا۔ حالات کے مد نظر جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اپنا یورپ اور مشرق وسطیٰ کا دورہ منسوخ کر دیا اور کہا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ 70,000 سے زیادہ کارکنان امدادی مہم میں شامل ہیں۔ سیلابی پانی ہر جگہ ہے، مگر پینے کے پانی کی قلت ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی کی سپلائی کٹ گئی ہے اور پینے کے پانی کی بوتلوں کی فراہمی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہزاروں لوگ اب بھی بجلی کے بغیر گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ 1,000,000 سے زیادہ افراد کو اپنے گھروں سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کچھ لوگ اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹ رہے ہیں، مگر بہت سو کے لیے تو یہ بھی ممکن نہ ہوگا۔
جاپان کا سیلاب، خالد کرامت نے یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی، اور اسی پر سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کی ایڈیٹر تھی نصرت جہاں، پروڈیوسر سلیم احمد قاضی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے جوناتھن گرے. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ناظر ظفر کی زبانی نہیں بلکہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
تھائی لینڈ میں سیلاب کے باعث دو ہفتے سے غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو طویل آپریشن کے بعد حفاظت سے نکال لیا گیا ہے. مشرقی افغانستان کے حکام نے شہر جلال آباد میں ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 10 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. مصر میں حکام نے قاہرہ میں 3 بچوں کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جن کے قتل کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ یا تو انہیں گلا کاٹ کر یا پھر زہر دے کر قتل کیا گیا ہے. چین کے شہر شنگھائی میں حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ٹیسلا نامی بجلی کے کار ساز ادارے کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ چین میں اپنی فیکٹری بنائے جو 5 سال میں 5 لاکھ کاریں بنا سکے. اور فٹ بال کے عالمی کپ میں آج پہلا سیمی فائنل فرانس اور بیلجیم کے درمیان سینٹ پیٹرزبرگ میں کھیلا جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.